Ramazan merhaba, Ramazan merhaba, Ramazan merhaba, Ramazan merhaba,
Ramazan merhaba, Ramazan merhaba, Ramazan merhaba, Ramazan merhaba, Ramazan merhaba, Ramazan merhaba, Ramazan merhaba, Ramazan merhaba.
ماہِ رمضان کے شب و روز ہر ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا، آہ جو بھرپور لمحات گزر گئے، ماہِ مبارک کا وہ دن جو گزر گیا، اے کاش انہیں گزرے لمحوں کی جھلکیاں پھر میسر آ جائیں، تو پھر یقیناً عاشقان رسول بے ساختہ پکار اٹھیں گے سبحان اللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل. دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1438 سن ہجری کے رمضان المبارک کی براہ راست نشریات کو روزانہ نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں معتکفین اسلامی بھائیوں کے سحری و افطاری کے مناظر، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز عصر اور بعد از عشاء روزانہ علم و حکمت سے سجا مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نم آنکھوں کے ساتھ دعائے افطار کا سلسلہ اور دیگر محکمہ کے سنتوں بھرے سلسلے، قریب سحر نورانی برسات میں آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ بہار رمضان.
مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی انشاءاللہ عزوجل بہت ہی پیارا موضوع ہے، اور یقیناً میں یہی کہوں گا کہ ایسا ہی موضوع ہے کہ اس کو بھی ہم وقت کے اندر شاید احاطہ نہیں کر پائیں گے. پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جن پر فیضان ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ رحمت جن پر ہو، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت جن پر ہو، اور جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام پی کر محبت مصطفیٰ کو اپنے دل میں بسایا ہو اور سنت مصطفیٰ کو اپنے سینے سے اور اپنی ذات پر لگایا ہو، تو واقعی معاشرے کے اندر، زمانے کے اندر ان کے انداز بھی جدا ہوا کرتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات بابرکات پر آج انشاءاللہ عزوجل ہم مبلغین دعوت اسلامی سے مدنی پھول لیں گے. آئیے ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.
امیر اہل سنت کی طرف سے ہمیں سب کچھ ملا ہے اللہ رب العزت کی عطا سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و تحفے جو ملا ہے. آج جس قابل ہیں امیر اہل سنت کے صدقے و طفیل ہیں، ان کی تربیت کا، ان کی نگاہ شفقت کا نتیجہ ہے، تو ہم تو ان کی جو بھی تعریف کریں کم 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 اور کم ہے. اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، اللہ رب العزت نے انہیں وہ بلندی عطا فرمائی ہے، وہ کیفیات عطا فرمائی ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے، مسلمانوں کی نظروں میں ان کی وقت ہے، اور مسلمانوں میں ان کے لیے عقیدت پائی جاتی ہیں. امیر اہل سنت اللہ عز و جل کے ایسے بندے ہیں کہ جو روایتوں میں آیا کہ جنہیں دیکھ کے خدا یاد آئے.
اللہ
روایتوں میں آیا نا، اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے وہ ہیں کہ جنہیں تم دیکھو تو اللہ عز و جل تمہیں یاد آ جائے.
مدینے کی محبت جو ہے یہ ایمانی تقاضا ہے. اب امیر اہل سنت کی شخصیت کو دیکھیں، روایت میں آتا ہے من احب شیئن من احب شیئن اکثر من ذکرہ، انسان کو جس شے سے محبت ہوتی ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے.
اب
مدینہ جس کی محبت ایمان کی علامات میں سے ہے، ایمانی تقاضا ہے، ہر صحابی کو، ہر ولی کو مدینہ سے محبت ہے. امیر اہل سنت میں یہ وصف اس طور پر نمایاں ہوتا ہے کہ جب امیر اہل سنت اتنی عظیم تحریک کا عالمی مدنی مرکز، جب عالمی مدنی مرکز کی بنیاد رکھتے ہیں، سنگ بنیاد رکھتے ہیں، تو اس مسجد کا نام رکھتے ہیں فیضان مدینہ. جب قرآن مجید برہان رشید کی تعلیمات کے لیے ایک ادارہ قائم فرماتے ہیں جس میں مدنی منوں اور مدنی منیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جائے، حفظ و ناظرہ کی تعلیم دی جائے، تو اس ادارے کا نام رکھتے ہیں مدرسۃ المدینہ. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کا عالم بنانے کے لیے آپ ایک ادارے کا قیام عمل میں لاتے ہیں، تو اس ادارے کو نام دیتے ہیں جامعۃ المدینہ. جب امیر اہل سنت، علماء اہل سنت کی کتب جو عربی میں، دیگر کتب میں ہیں، ان کے تراجم، ان کی تخریج کے حوالے سے اور موجودہ دور میں نئے موضوعات پر لکھی جانے والی کتابوں کے لیے ایک علمی ادارہ قائم فرماتے ہیں، تو اس ادارے کو نام دیتے ہیں المدینۃ العلمیہ. اور جب اس ادارے سے کتابوں کو شائع کرنا ہوتا ہے، اشاعتی ادارہ قائم فرماتے ہیں، تو اس ادارے کا نام رکھتے ہیں مکتبۃ المدینہ. اور جب الیکٹرانک میڈیا اسکرین کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت و سنت کی اشاعت کرنے کے لیے ایک چینل کا آغاز کرتے ہیں، چینل کی ابتدا کرتے ہیں، تو اسے نام دیتے ہیں مدنی چینل. اور جب دنیاوی علوم جو ہے، دنیاوی تعلیم کا شریعت کے دائرے میں رہ کر، یعنی دینی اور دنیاوی علوم کا حسین امتزاج کسی ادارے میں ہو، جب اسکولنگ سسٹم شروع کرتے ہیں، تو اس ادارے اور اسکول کا نام رکھتے ہیں
دارالمدینہ. جاری لب پر سوز مدینہ، بانٹتے اکثر ذکر مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، ذکر مدینہ جاری لب پر سوز مدینہ، بانٹتے اکثر عشق طیبہ میں دیکھو تو عشق
سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگی جس میں آپ کو دید ملی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سحری کے مناظر آئیے دیکھتے ہیں.
ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. فیضانِ سحری، فیضانِ سحری، فیضانِ سحری، فیضانِ سحری.
جنت کی چاہت اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہوئے آئیے سلسلہ جنت اور دوزخ کی جھلکیاں دیکھتے ہیں.
جنت اور دوزخ کے آج کے سلسلے میں ایک جنت میں لے جانے والا بہت ہی اہم عمل، یعنی نماز کی ادائیگی، اس کے بارے میں ہم سنیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے کرم سے پانچوں وقت کا پکا نمازی بنا دے. ماہ رمضان آتا ہے، مسجدیں پر رونق ہو جاتی ہیں، اور عید کا چاند نظر آتے ہی نمازی رخصت ہو جاتے ہیں. افسوس، نماز مسلمانوں پر فرض ہے جو عاقل بالغ مرد اور عورت ہے، اور نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کی نماز جماعت سے ادا کرے پھر وہیں بیٹھا رہے اور طلوع آفتاب تک، سن رائز تک، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب سے اعلیٰ جنت، جنت الفردوس میں محل بنائے گا. بعض روایت میں یہ بھی ہے 70 محلات بنائے گا، ہر محل میں سونے اور چاندی کے 70 دروازے ہوں گے. دیدار حق کرائے گی بھائیوں نماز، یعنی نماز اللہ کا دیدار کروائے گی. دیدار حق دکھائے گی بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی بھائیوں نماز، جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے سلائے گی بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی بھائیوں نماز.
نماز جنت میں لے جانے والا بہت ہی اعلی عمل ہے. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے.
بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے. کتنے عرصے کے لیے؟ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.
وہ انداز بیان جس کے طفیل بدلی کئی لوگوں کی زندگیاں. آئیے دیکھتے ہیں سنتوں بھرے بیان کے مناظر.
ہمارا ایک نیچر ہے کہ ہم بغیر دوست کے نہیں رہ سکتے. فرینڈ شپ ایک بھی ہوگا مگر ہوگا پکا دوست. کلاس کے اندر 15-20-25 بچے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے مدنی منے. محلے میں جاؤ تو 4 دوست بن جاتے ہیں، محلہ بدلو تو 4 دوست بن جاتے ہیں. دوستی کس سے کرنی چاہیے؟ روایت میں دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے. جس کو گلی میں گل چڑے اور آنے، ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہے، گھومنا پھرنا ہے تو گلی میں ایسے دوست بہت. جس کو نماز کے لیے آنے جانے والے چاہیے، اس کے لیے نماز کے لیے آنے جانے والے دوست بہت. آپ کا مائنڈ سنجیدہ ہے تو آپ سنجیدہ دوست ڈھونڈتے ہو. آپ کا مائنڈ ہراوڑی والا ہے، تھوڑا سا گھومنے پھرنے والا ہے، مستی مذاق والا ہے، تو آپ ایسے دوست ڈھونڈتے ہو. اس میں بھی اگر کوئی سنجیدہ آ جائے تو اس کو ایسے نکال دیتے ہیں کہ جیسے کہ دوسرے لوگ نکال دیتے ہیں آپ دوسرے کو. آپ کو پیچھے بٹھا کر ون ویلنگ کرتا ہے، یا کوئی تمیز سے کوئی عزت کے ساتھ گاڑی بھی چلانے اس کو آتی ہے. ہم دوست کس کو بنا رہے ہیں؟ کہ بہت مین ہے. اور آج اس دور میں جہاں میں یہ بات کر رہا ہوں، جس کو دیکھو دوست، میرا خیال ہے یہاں جتنے بھی بیٹھے، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کہیں ایسے ہو جو یہاں گیدرنگ کے ساتھ ہی آئے ہوں گے. آپ کی بھی اپنی کو ٹولیاں شولیاں بنی ہوئی ہوں گی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ بھی یہ 2-4-6 ہوتے ہوں گے جو بیٹھ جاتے ہوں گے الگ. کوئی کھانا پینے کے لیے بھی کوئی ترکیبیں بنتی ہوں گی، ادھر پیچھے آگے پیچھے، اندر تو نہیں نظر آتا، باہر بناتے ہو گئے، ادھر نیچے وضو خانے میں چلے جاتے ہو گئے، کونے میں گھس جاتے ہو گئے. کیا اسلام و دین اور ہماری شریعت کیا اس معاملے میں ہماری کو رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں بیٹھنا اٹھنا کس کے ساتھ ہے، صحبت کس کی اٹھانی ہے؟ اب ہم غور کریں گے ہم کیوں بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ. یار باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، لطیفے سناتا ہے، ایک سے ایک چٹکلے سناتا ہے، ایک سے ایک. اللہ کی محبت کہاں ہے؟ کھلاتا پلاتا ہے. اللہ کی محبت کہاں ہے؟ اچھا لگتا ہے، خوبصورت بہت ہے. اللہ کی محبت کہاں ہے؟ پیسے والا بہت. اللہ کی محبت کہاں؟ خاندان بڑا فرسٹ کلاس ہے. اللہ کی محبت کہاں ہے بھائی؟ اللہ کی محبت کہاں ہے؟ ہمارا کہاں ہے اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے اٹھنا، اللہ کے لیے بیٹھنا، اور اللہ ہی کے لیے آنا، اللہ ہی کے لیے جدا ہو جانا؟ کہاں ہے ہمارے لیے؟ ہمارا دوست ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، پکا دوست ہے میرا، پکا. ایسی گالیاں دیتا ہے، ایسی گالیاں دیتا ہے، پکا دوست ہے. اچھا مذاق مذاق میں ماں بہن کی 50 گالیاں دے دے ہوئے پھر بھی پکا دوست ہے. تھوڑا سا سیریس ہو کر کے ایک گالی دے، اے بہن پر نہیں جانا، ماں پر نہیں جانا. وہ اتنی دیر سے جو 50 گالیاں ماں بہن کی دی تھی، تب تجھے پتا نہ چلا تیری عزت و غیرت کدھر چلی گئی تھی؟ کبھی گالی کرو دینے والا بھی کوئی دوست ہوتا ہے؟ اور باتیں لاتا ہے، ایک سے ایک لاتا ہے، باتیں نہیں لاتا، چگلیاں لاتا ہے. چگلیاں آپ کے سامنے باہر بد نکاحیاں کر رہا ہوتا ہے، آتی جاتی لڑکیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے جاتے ہو، ماں بہنوں کے سامنے لا کر بیٹھا، اے میرا دوست ہے بولنا نہیں. ارے باہر بد نکاحیاں کرتا ہے، دوسروں کی بہنوں کو دیکھتا ہے کیسے تصور کر لیا کہ آپ کی بہن کے اوپر اس کی غلط نظر نہیں پڑے گی؟ غلط ہوگا صحیح ہو، نظر پڑے کیوں بہن کے اوپر ہماری؟ ہم کو گھما پھرا کر ادھر ادھر مت، اللہ کے نام فرمانیاں کروانے والے بھی کوئی دوست ہوتے؟ ایک سگریٹ کا عادی ہوتا ہے ہماری گیدرنگ میں، سب کو سگریٹ کا عادی بنا دیتا ہے، بولو ہے یا نہیں ہے؟ انٹاکسیکینٹ، منشیات، نشہ آور چیزیں، جس کو کہتے ہیں بڑوں میں بڑا مرکز، یہ کالج یونیورسٹی بنے ہوئے ہیں، تعلیمی ادارے بنے ہوئے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، نیوز کہہ رہی ہے، اخبارات کہہ رہے ہیں، کبھی کسی استاد نے نہیں دی ہوگی سگریٹ پینے کے لیے، ٹیچر نے کہ بیٹا سگریٹ پیو تمہارا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، سائنس کا سبق تم کو یاد ہو جائے گا، کیمسٹری کا تو یوں ہو جائے گا، اور فزکس تو تم کو ایسی رٹ جائے گی، اور اکاؤنٹیبلٹی ایسا میتھڈ تمہارے دماغ میں بیٹھ جائے گا، سگریٹ کے چار کش لگاؤ چار میتھڈ حل، کبھی کسی ٹیچر نے سمجھایا یہ؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی ایسا استاد کسی ادارے میں آ گیا ہو جو اسی مافیا کا ایجنٹ ہو، دینی اداروں میں نہیں ملیں گے، اکا دکا دینی ادارے میں کوئی نکل آئے گا سگریٹ کا عادی، میں اس کا نہیں کہتا، لیکن پرسنٹیج بہت کم ہے، یہ بگاڑ زیادہ تر کالج یونیورسٹیز اور اسکولوں میں ہوتا ہے، اگر اسکول کالج یونیورسٹیز میں تربیت ہوتی تو کیا ٹیچر کے جھوٹے چھپاتے؟ کبھی کسی جامعہ المدینہ کا استاد سے پوچھئے، کسی دارالعلوم کے استاد سے پوچھئے، دینی مدرسے کے استاد سے پوچھئے کہ آپ کو اسٹوڈنٹ سے ڈر لگتا ہے؟ نہ، الحمدللہ آج دینی مدارس کے اندر استاد کو کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا پڑتا، طالب علم بڑھ کر پانی پیش کرتے ہیں، استاد اگر وضو کے لیے جائے تو تولیہ لے کر جوتے لے کر پیچھے جاتے ہیں، کیا 25-25 سال 30-30 سال پڑھ کر آپ سرکار کی سیرت پر ایک مضمون لکھ سکتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ صحابہ کرام کی سیرتوں پر مضامین لکھ سکتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، آئمہ مجتہدین کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرہ جنہیں ہمیں امہات المومنین کہتے ہیں ان کی تعداد اور ان کے نام لکھ سکتے ہیں، 25-25-30-30 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے کہیں بھی رہیں، مہربانی کریں صرف اس کی دوستی اختیار کریں جس کی صحبت میں رہ کر آپ کو لگے کہ میں جنت کا راستہ چل رہا ہوں۔
ماہ سیام میں چھماچھم نور کی بارش میں ہوا سلسلہ صبح رمضان، ملاحظہ کیجیے کچھ مناظر۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیب ہونا بالاتفاق ہر ایک کے نزدیک،
ہر مخلوقات میں،
ہر
تمام
مخلوقات سے جو حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی جو ہے انہیں بھی دیدار، جو دیدار الہی دنیا میں جو ہے وہ نہیں
صحیح،
تو پھر اعلیٰ نے فرمایا کہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا دیدار عطا فرمایا بیداری کے عالم،
واہ واہ،
تو فرمایا کہ جو غیب، جو ذات ہی غیب ہے، جب وہی وہ آپ سے پوشیدہ نہ رہی، اس نے اپنا ہی دیدار کرا دیا، تو اب پھر جو اس کی مخلوق ہے جب خالق ہی کے ہی دیدار ہو گیا تو پھر اب مخلوق کا دیدار نہ ہو سکے،
اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی کتنا پیارا کلام ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا، اعلیٰ حضرت پہ اللہ تعالیٰ کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے، ہم علم غیب پر کلام کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے علم شریف پر بات ہو رہی ہے، شہزاد بھائی سرکار کے علم پر گفتگو ہو، سرکار کے علم کے بارے میں مدنی پھول دیے جا رہے ہوں تو کوئی ایسی روایت بھی بیان کر دیں، ویسے تو بہت ساری ہیں جو بیان، ہم اگر چاہیں کہ بیان کریں شاید 3-4-5 گھنٹے بھی لگے تو ہم بیان نہ کر سکیں نا، مسلسل صرف روایت بیان کریں، کچھ روایت آپ
بلا مبالغہ اس موضوع پر کتب احادیث کے اندر ہزار ہا احادیث،
اللہ اکبر اللہ اکبر،
اس کی وجہ
سبحان،
اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا بھی کتاب الفتن آتا ہے نا احادیث کی کتاب کے اندر، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، دوزخ کا ذکر کیا، جتنا ہے سارا کیا ہے غائب ہے،
آئندہ ہی غائب ہے،
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تو یہاں پر ایک جملہ وہ اختصار کے پیش نظر وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقام پہ یہ نہیں پتا تھا، بالفرض اگر کہے یہ نہیں پتا تھا تو یہ آیہ کریمہ اس بات پر دلیل ہے، فرمایا ٹھیک ہے پہلے نہیں تھا نا، رب نے فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے رب نے عطا کر،
سبحان اللہ، اور ہم کب کہتے ہیں کہ حضور شروع سے جانتے ہیں،
جی جی
یہ تو کسی کا عقیدہ ہی نہیں، جب رب نے دیا تب جانتے،
تدریجن دیا،
واہ جی
رب نے تدریجن دیا، جیسے قرآن پاک کا نزول ختم ہوا، حضور علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا علم شریف وہ تمام ہوا، یہ عقیدہ اہل سنت ہے،
صحیح.
عاشقان رسول کے سوالات، قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتیان کرام کے جوابات، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں سلسلہ دار الافتاء اہل سنت سے کچھ مدنی پھول.
میرا بزنس ہے اپنا، میرے پاس اتنی مالیات ہے جمع پونجی جتنی ہے بزنس میں ہے، اور بزنس اچھا ہے ماشاءاللہ، اور اس میں میرے پاس کیش پیسے اور نہیں ہے، کیا اس کے اوپر زکات فرض ہے؟ کیا ہے میرا سوال یہ.
جی بزنس بڑا اچھا ہے، بڑی برکت ہے، لیکن ہاتھ میں پیسے نہیں ہے تو زکات ہوگی؟
زکات کا جو دار و مدار ہے وہ ملکیت کے اوپر ہے.
صحیح.
کہ ملکیت میں اگر اتنا مال ہے کہ جس ملکیت کے مال کے ہونے پر شریعت کسی شخص کو غنی قرار دیتی ہے،
صحیح،
تو اتنا مال ہونے کی صورت میں، نصاب جتنا مال ہونے کی صورت میں، وہ شخص غنی قرار پائے گا. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں نقدی بھی ہو یا نہیں.
صحیح.
اگر نقدی ہاتھ میں نہیں بھی ہے تو زکوٰۃ، اگر مقدار نصاب کے برابر ان کے پاس مال ہے،
صحیح،
اور تمام شرائط پائی جا رہی ہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی.
ٹھیک.
اور کہیں سے بھی ان کو نقدی کا ارینج کرنا ہوگا.
ٹھیک.
اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی کے پاس 50 تولے سونا ہی ہے،
صحیح،
اور بولے میرے پاس نقدی تو نہیں
ہے، نہیں،
تو شریعت اعتبار سے جس کے پاس اتنا ہے تو، اور دیگر شرائط پائی جا رہی ہیں، تو وہ تو غنی ہی ہے.
غنی ہے.
تو جب غنی ہے تو اب اگر اس کے پاس جو ہے وہ زکوٰۃ کا ایک مال ہے تو اس کو تبدیل کرا لے.
صحیح. سونا تو آرام
سونے کی جاتا جو ہے وہ نقدی کر لے، یا سونا صحیح. ہی جو ہے وہ زکوٰۃ میں دے دے.
صحیح.
اگر اسی طریقے سے کسی کے پاس مال تجارت ہے، فرض کیا کہ پرچون کی دکان ہے، اچھا کاروبار ہے، تو اب اس میں نقدی دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو اشیاء ہیں کھانے پینے کی، یا فقیر کو جس کی حاجت ہے، فرض کے میڈیکل سٹور ہے، اب کسی کو دوا کی حاجت ہے، وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے، تو اب اس کو اتنی مقدار کی ادویات دے دے. اگر کھانے پینے کی اشیاء رکھتا ہے تو کھانے پینے کی اشیاء ہی جو ہے وہ مستحق کے زکوٰۃ کو دے دے، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی.
صحیح.
یعنی ایسی اشیاء کہ جس کی فقیر کو حاجت اور ضرورت ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو نقدی ہی دے، وہ جنس کی ادائیگی کی جنس بھی دینے میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی.
صحیح.
کسی کا کپڑے کا کاروبار ہے تو وہ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنی مالیت کا کپڑا دے دے.
صحیح.
تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اسی طرح دیگر شعبہ جات کو دیکھ لیا جائے.
صحیح.
کہ اگر مستحق کے زکوٰۃ کو اس کے پاس جو مال ہے اس کی ضرورت ہے تو جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس اعتبار سے ادائیگی کر دے اور قبضہ دلا دے، تو یہ بریو ذمہ ہو جائے گا.
صحیح. جی مزید کورس لیں گے ہم.
مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں چارپائی سے ڈھا کر رات کو سونا جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟
چارپائی آرام کے لیے مسجد میں اعتکاف کی حالت میں
چارپائی پر سونا تو جائز ہے، لیکن چارپائی مسجد میں رکھنا یہ مسجد کو گھر کے مشابہ بنانے والی صورت ہے.
صحیح.
تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے.
صحیح.
الا یہ کہ کوئی انتہائی اشد ضرورت ہو، کہ کسی کو اعتکاف میں کچھ ایسا ہو گیا کہ چار پائی کے بغیر اب سو ہی نہیں سکتا ہے.
صحیح.
تو اس صورت میں ایک جدا صورت ہے.
صحیح.
لیکن اگر مسجد میں لوگ چار پائیاں رکھنا شروع کر دیں تو وہ مسجد کم اور چوپال زیادہ لگے گی.
صحیح.
تو اس لیے مسجد کو ایسا نہیں بنانا چاہیے کہ جس سے وہ مسجد نہ لگے بلکہ گھر لگے. تو مسجد کو مسجد ہی رکھنا چاہیے، اور 10 دن جو ہے وہ برداشت کرنا چاہیے، اور 4 پیسے سے اجتناب کرنا چاہیے.
مدی چل کے ناظرین، اعتکاف بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کیا جاتا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اب جو گھروں کے اندر سہولتیں تھیں، بیڈ پر سوتے تھے، چرپائی پر سوتے تھے، اے سی بھی چلتا تھا، تو اب یہ چاہیں کہ ساری سہولتیں ہمیں مسجد میں بھی مل جائیں، پھر ہم اعتکاف مطلب ہمارا ہو، تو ظاہر ہے پھر وہ روحانیت اور جو تقوی پرہیزگاری مقصود ہے وہ کیسے حاصل ہوگا. تو لہذا اگر مسجد میں مشقت محسوس ہوتی ہے، کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو اس پہ صبر کیا جائے اور بالکل اچھے انداز میں اعتکاف کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے. جی مزید کالز.
میں جنوں درود شریف پڑھ کے مرن والے نو بخشنا یا کو کلام بخشنا، کیا انہوں نے پتا ہوں کہ فلانے بندے نے کلام پاک پڑھ کے سانو بخشیا؟
علی صاحب درود پاک محفل وغیرہ کا
جو اصال ثواب کرتا ہے، تو جب وہ اصال ثواب کرتا ہے تو روایتوں میں آیا ہے کہ وہ اصال ثواب فرشتے اس کو پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اصال ثواب تمہیں فلاں بن فلاں نے بھیجا ہے. تو اس اعتبار سے جو اصال ثواب کرتا ہے تو میت کو اس کا علم ہو جاتا ہے کہ فلاں کی طرف سے یہ مجھے تحفہ بھیجا گیا ہے۔
وہ مہینہ جس میں ہے بخشش کا اشارہ، آئیے دیکھتے ہیں کچھ مناظر سلسلہ رمضان بخشش کا سامان سے۔
آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہمارا موضوع ہے غلط فہمی۔ شفیق بھائی کیا فرماتے ہیں غلط فہمی سے متعلق؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری نشانی دیکھتے ہوئے کوئی آدمی ذہن میں گمان بٹھا لیتا ہے، واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ظاہری کوئی علامت ہم دیکھتے ہوئے جو ہمیں ایک علم حاصل ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ظن ہے، یعنی گمان ہے، عربی میں اس کو ظن کہتے ہیں اور اردو میں اس کو گمان کہا جاتا ہے۔ اب یہی فہم ہونا، کسی کے بارے میں کوئی اپنی سوچ بنا لینا، دل میں کوئی بات بٹھا لینا، اب یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، یعنی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ تو اسی صورت میں کہ جب ہم کسی کی ذات کے بارے میں، کسی کے بارے میں اپنے دل و دماغ کے اندر ہم غلط چیزیں ایڈ کریں تو وہ غلط فہمیوں میں آئے، اور بعض اوقات یہ اچھی چیزوں کے بارے میں بھی، یعنی اچھے ہم گمان بنائیں گے تو یہ پھر اچھی فہمیاں ہیں، جسے ہم اصطلاحاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسن ظن ہے، بہت اچھے گمان، اچھی سوچ والا انسان ہے، اور اسی کو اگر برے ہیں تو اس کو کہیں گے کہ یہ بد گمان ہے اور برے گمان کرنے والا اور بری سوچ رکھنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایاکم وزن، کہ تم بچو گمانوں سے۔ اچھا، کیوں؟ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، کہ گمان ایسے، اس سے جھوٹی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ بہت جھوٹی بات ہے کہ آدمی ظاہری کسی کی علامت دیکھتا ہوا کوئی اپنے دل کے اندر چیز کو راسخ کر لے، اپنے دل کے اندر کسی چیز کو بٹھا لیتا ہے، تو یہ برا گمان، اور اسی کو بدگمانی کہا جاتا ہے، اسی کو بری سوچ کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ دل کا معاملہ ہے، کسی کے بارے میں ہم نے سوچا، کسی کو کچھ کہا نہیں ہے، بظاہر کوئی اور گناہ والا معاملہ اس طرح کا نہیں ہوا کہ ہم نے آگے لوگوں کو جو ہے وہ اس کے بارے میں برائی کرنا شروع کر دی، لوگوں کو اس کے بارے میں ہم نے ساری جو ہے وہ اس کی عزت خراب کرنا شروع کر دی، یہ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں برا سوچ لینا، اس کو پورے کو برے گمان کو جما لینا، یہی ایک ایسی برائی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بچو زیادہ گمان کرنے سے۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ فین بعد الظن اسم، کیونکہ بعض گمان گناہ کے زمرے میں چلے جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے ساتھ یوسف مدنی بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ یوسف بھائی کیا فرماتے ہیں، غلط فہمی کیوں ہوا کرتی ہے اور اس سے نجات کا کیا طریقہ ہے؟
غلط فہمی کو اگر آسان لفظوں میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں
جی،
تو غلط فہمی کو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشاہدے کی غلطی،
مشاہدے کی غلطی، دیکھنے کی غلطی،
انسانی مشاہدے کی غلطی۔
اچھا،
تب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ظاہر میں دیکھنے میں کچھ اور ہوتی ہے لیکن اس کی حقیقت اس کے پیچھے کچھ اور ہوتی ہے۔
صحیح،
انسان کسی چیز کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے، یا جیسے کہ انہوں نے فرمایا کرائن کو دیکھتے ہوئے، اس کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتا ہے کہ یہ ایسا نہیں اور ایسا ہے، اس کے بارے میں کوئی برا تاثر قائم کر لیتا ہے، کوئی بری وجہ اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے اس کی، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے کوئی اس کا برا پہلو ہوتا نہیں۔ تو انسانی مشاہدہ، اور یہ بات بھی طے ہے کہ اکثر وہ غلطی بھی، بلکہ بعضوں کا تو غلطیاں بھی کرتا رہتا ہے انسانی مشاہدہ، بہت ساری اس طرح کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، انسانی مشاہدے کی جو غلطی ہے یا جو غلط فہمی ہے، تو وہ دو طرح سے پائی جاتی ہے، یا اس کے دو طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، ایک تو شرعی نقصانات اور ایک معاشرتی نقصانات۔ یعنی شرعی نقصانات بھی اس کے ہیں اور معاشرتی نقصانات بھی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے حدیث پاک، فرمایا بدگمانی سے بچو، یہ بدترین جھوٹ ہے۔
اللہ،
اس کے علاوہ دوسری حدیث پاک شعب الایمان کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا خون، مال اور بدگمانی دوسرے پر حرام۔
اچھا،
اور تیسری حدیث پاک اس حوالے سے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تفسیر الدر منصور کے حوالے سے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جس نے مسلمان سے برا گمان رکھا اس نے خدا سے بھی برا گمان رکھا.
اللہ اللہ.
عمران بھائی حتی الامکان جتنا زیادہ ہو سکے مسلمان کے فعل میں اس کے قول کے اندر
اچھائی
ڈھونڈنے کی کوشش کریں, اچھا پہلو ڈھونڈنے کی کوشش کریں.
مدنی چینل کے ناظرین غلط فہمی دور کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی ہمیں بہت پیارا علاج عطا فرمایا ہے. تنظیمی طور پر بھی اس کو الحمدللہ دعوت اسلامی میں یہ رائج ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس سے شکایت ہے, جس کے بارے میں غلط فہمی ہے, آپ ڈائریکٹ جا کر اس سے بات کر لیں, اس سے پوچھ لیں کہ آپ کا یہ عمل دیکھ کر مجھے یہ بات ذہن میں آ رہی ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں, آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. اب دو باتیں ہوں گی, یا تو وہ کہے گا کہ ہاں صحیح, یا وہ کہے گا کہ نہیں, اور تیسری بات بھی کوئی ہو سکتی ہے. جو بھی ہوگا معاملہ دونوں کے درمیان بیٹھ کر اللہ نے چاہا تو حل ہو جائے گا. اگر غلط فہمی کو دیکھ کر کسی تیسرے آدمی کو بتایا, اس نے چوتھے کو بتایا, اس نے پانچویں کو بتایا, پھر یہ ایک ایسا معمہ بن جائے گا جو حل نہیں ہو پائے گا, اور پھر نفرتیں, کدورتیں, دلی دشمنیاں اور معاملات بگڑتے چلے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
مخارج کی درستی کے لیے ہوا سلسلہ مدنی قاعدہ, آئیے دیکھتے ہیں اس کے چند مناظر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں, سلسلہ مدنی قاعدہ میں خوش آمدید. آج آپ کا سبق ہے حرف نون. نون کو غور سے دیکھیے, امید ہے کہ آپ کو نون کی پہچان ہو گئی ہوگی. گھر سے کون سا حرف آیا ہے؟ واہ بھائی واہ. اور اس گھر کے اندر سے کون سا حرف آ رہا ہے؟
نون آ رہا ہے. مبارک ہو, ہمارا آج کا سبق نون آ گیا ہے.
ماشاء اللہ عز و جل, جزاک اللہ خیرا.
آمین.
ابھی آپ کو ایک خالی فریم نظر آ رہا ہے, اور کون سا حرف نظر آ رہا ہے؟
نون.
اب بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز آئے گی؟ جی نہیں, ذرا ذہن پر زور دیں.
نالے پاس.
جی ہاں, یہ ہے نقشے نالے پاک. ماشاء اللہ عز و جل, جزاک اللہ خیرا.
آمین.
اب ہم آپ کو بتائیں گے حرف نون سے کون سی چیزیں آتی ہیں عربی اور اردو میں. آئیے پہلے جانتے ہیں عربی میں. نون سے نالین پاک.
نون سے نالین پاک.
اب جانتے ہیں اردو میں. نون سے نارنجی.
نون سے نارنجی.
ماشاء اللہ عز و جل, جزاک اللہ خیرا.
آمین.
آپ کو اسکرین پر کون سا حرف نظر آ رہا ہے؟
نون.
واہ بھائی, آپ کو تو نون کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے. اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں نون کو لکھنے کا طریقہ. جس طرح گول دائرہ بناتے ہیں, اسی طرح نون کو لکھنے کے لیے آپ نے آدھا گول دائرہ بنانا ہے. اور اس کے اندر ایک نقطہ, یہ ہو گیا نون. اب ہماری مدنی منی بتائیں گی.
پینسل سے آدھا گول دائرہ بنائیے. اور پھر اس کے اندر ایک نقطہ.
ماشاء اللہ عز و جل, جزاک اللہ خیرا.
آمین. ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی کیا شان ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پرگوش اور خوبصورت ہیں، نالے پاک اپنے پاس رکھنے کی برکت سے مدینے کی زیارت ہو، یا خواب میں آقا کا جلوہ نظر آئے۔
ماشاء اللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرا،
آمین۔
آئیے دیکھتے ہیں عاشقان رسول کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات پر مشتمل سلسلے مدنی مذاکرے کے مناظر۔
امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ہم عید کیسے منائیں؟ ہم نے اچھے کپڑے خرید لیے ہیں، مزید اچھی عید منانے کے لیے کیا کریں؟
ماشاءاللہ، عید یہ واقعی خوشی کا دن ہے، اور خوشی میں اچھے کپڑے اچھے کھانے، یہ عام طور پر اس کا سلسلہ ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عید کے دن نئے کپڑے پہننا ثواب کے لیے ہو، اور کپڑے بھی شریعت کے مطابق ہوں تو مستحب ہے کہ عمدہ کپڑے پہنے۔ اب نہیں ہے نئے کپڑے تو جو سب سے عمدہ کپڑے ہیں گھر میں وہ پہن لے، اور یہ بھی نہیں ہے تو کوئی سے بھی دھو کر پہن لے۔ اگر کسی نے نئے کپڑے نہیں پہنے یا عمدہ کپڑے بھی نہیں پہنے تو گناہ گار نہیں ہوگا، یہ نہیں کہیں گے کس نے عید نہیں منائی۔ عید میں تو عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، مردوں پر اس کے شرائط کے ساتھ عید کی نماز واجب ہوتی ہے، پڑھنی ہوتی ہے اس کو۔ اور عید کے دن ایک وظیفہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اگر 300 بار پڑھ لیں عید کے دن، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہوئے ان سب کو ایصال ثواب کر دیں، کتنے جتنے ہوئے جتنے ہوں گے سب کو ایصال ثواب کر دیں، تو اللہ تعالی سب کی قبر میں 1000 انوار یعنی 1000 نور، روشنیاں، لائٹیں، تو 1000 انوار قبر میں داخل فرمائے گا۔ اور جب یہ ایصال ثواب کرنے والا فوت ہوگا، جو عید کے دن یہ پڑھ کر اس والے ثواب کیا ہوگا، تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار یعنی 1000 نور داخل ہوں گے۔ پھر عام دنوں کے مقابلے میں عید کے دن خیر خیرات زیادہ کرنی چاہیے، راہ خدا میں زیادہ پیسے، کھانے، چیزیں دینی چاہیے۔ جیسے بعض غریب لوگ ہوتے ہیں وہ عید کے دن بھی اتنی عمدہ غذائیں بنا نہیں سکتے۔ اب مثلا آپ نے شیر خرمہ بنایا، اب شیر خرمہ غریب، واقعی جو غریب ہے تو وہ نہیں بنا سکتا، دودھ مہنگا، پھر بادام پستے مہنگے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جب آپ نے شیر خرمہ بنایا تو تھوڑا تھوڑا اپنے پڑوسیوں کو دے دیں، غریبوں کے گھروں پر بھجوا دیں، تو ان کے بچے بھی شیر خرمہ پی کر ان کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عید سے پہلے غریبوں کے بچوں کو اچھے اچھے کپڑے بنوا دیے جائیں، یہ بھی عید سے ایڈوانس میں ہی ایک کار ثواب، تاکہ اس کے بچوں کے دوسرے بچوں کے عمدہ لباس دے کر دل نہ جلے کہ ہم نے بھی عید منائی۔ وہ سب سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق۔ آج کل کے لباس جس طرح کے ہیں اس میں عموماً سنت کے مطابق نہیں ہوتے، سنت کے مطابق نہ ہونا وہ بھی اپنے واہیات قسم کے لباس ہوتے ہیں، تو اس طرح کے لباس تو نہ پہنے نہ کسی کو پہنائے، شریعت کے مطابق لباس ہوں واجبی سے تو وہ ہونے چاہیے۔ عید کے دن خوب سیر و تفریح کی جاتی ہے، مرد و عورت اکٹھے ہو کر تفریح گاہوں پر جمع ہوتے ہیں اور خوب میوزک بجتے ہیں، گانے بجتے ہیں، اور بعض لوگ ناچتے ہیں، بعض قومیں بھنگڑے ڈالتی ہیں عید کے دن کے خوشی کا دن ہے. یہ سب غلط طریقے، ایسا کرنا بھی نہیں ہے اور ایسا کرنے والوں کو دیکھنا بھی نہیں ہے. ڈھول بجانا، میوزک بجانا، یہ ڈھول کی تھاپ پر ناچنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی العبید
صلی اللہ تعالی علی محمد.
دقت کے ساتھ رب عز وجل سے بخشش کی بھیک مانگتے ہوئے قریب مغرب ناظرین نے ملاحظہ کیا سلسلہ دعائے افطار، آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر.
اے مولا، نہ ہی ہم تیری عبادت کرتے ہیں جیسا کہ تیری عبادت کا حق ہے، نہ ہی اے مولا ہم نافرمانی سے بچتے ہیں. اے مالک و مولا عز و جل، تو نے ہمیں ایسا مہینہ عطا فرمایا، ایسا ماہ مبارک عطا فرمایا کہ جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے. اے مالک و مولا عز و جل، عشرہ رحمت آیا. اے مولا، عشرہ رحمت، رحمت لٹاتا ہوا، رحمت لٹائی. اے مولا، تیرے نیک بندے، پرہیزگار بندے، ماہ رمضان کے قدردان بندے، انہوں نے اس عشرے میں رحمت لوٹی. اے مولا، عشرہ رحمت رخصت ہوا، ہم غافل ہی رہے. اے مولا، پھر عشرہ مغفرت کی تشریف آوری ہوئی، جس میں بے شمار کو مغفرت کے پروانے تقسیم ہوئے. اے مالک و مولا عز و جل، یہ عشرہ مغفرت بھی مغفرت کے پروانے تقسیم کرتا ہوا رخصت ہوا. اے مولا، ہم نہیں جانتے کہ ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی. اے مولا عز و جل، پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ آیا. اے مالک و مولا عز و جل، یہ عشرہ بھی ہم نے آدھا عشرہ بھی یہ غفلت میں گزار دیا. اے مالک و مولا عز و جل، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں جہنم سے آزادی ملی یا نہیں ملی. اے مولا، ہم نے کوئی ایسے کام بھی نہیں کیے کہ ہمیں، اے مولا ہمارے حال پر رحم فرما، اے مولا ہم پر اپنا فضل فرما. اے مولا عز و جل، اگر تو عدل فرمائے تو یقیناً ہم جہنم کے حقدار ہیں. اے مولا عز و جل، ہم تجھ سے تیرے عدل کا سوال نہیں کرتے. اے مالک و مولا عز و جل، ہم تو تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں. اے مولا عز و جل، ہم پر اپنا فضل و کرم فرما. اے مولا، ہماری مغفرت فرما. اے مولا عز و جل، تیرے پیارے محبوب کا فرمان ہے کہ اے مولا عز و جل، تو رمضان کی شب میں افطار کے وقت 60,000 افراد کی مغفرت فرماتا ہے. اے مولا عز و جل، ہمیں بھی بخش دے. اے مولا، ہماری بھی مغفرت فرما. اے مولا، ہماری مغفرت فرما. اے مولا عز و جل، تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ جس پر اس کی ناک مٹی میں ملے، کہ جس نے ماہ رمضان پایا اور بخشش کروانے سے قبل گزر گیا. اے مولا، ہمارے حال پر رحم فرما. اے مولا، ہم بہت کمزور ہیں. اے مولا، ہم بہت ناتواں ہیں. اے مولا، ہم تو معمولی سی گرمی بھی برداشت نہیں کر پاتے. اے مالک و مولا عز و جل، رات میں اگر بجلی فیل ہو جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں. اے مالک و مولا عز و جل، رات میں اگر کہیں گزر ہو اور کتا بھونکے تو اے مولا، ہم اس سے بھی ڈر جاتے ہیں. اے مالک و مولا عز و جل، اگر تو ناراض ہو گیا اور اے مولا عز و جل، اگر قبر میں ہم پر سانپ بچھو مسلط کر دیے گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟
گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض I'm not afraid.
جہنم میں جلوں گا یا رب مغفرت کا گناہگار کی التجا ہے مولا اب تو رمضان بھی جا رہا ہے مولا مجھ گناہگار کی التجا ہے
اب ملاحظہ کیجئے نگران شورا مدہ ذلہ العالی کے مدنی پھولوں پر مشتمل سلسلہ مثالی معاشرہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کھانے کے مناظر.
امیر اہل سنت نے اپنی زندگی جس خودداری کے ساتھ گزاری اس پر جو ہے وہ آپ کیا فرمائیں گے؟
کیسی ہی صورت حال آ جائے لیکن آپ کا سوال کرنے سے بچنا
اللہ
یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. خودداری بھی کہوں گا، تقوی بھی کہوں گا، پرہیزگاری بھی کہوں گا. آپ کی سیرت کا ایک پہلو ہے محتاط فی الدین. لوگوں کو ایسے مذہبی رہنما کی اشد ضرورت ہے جو اپنی ذات میں محتاط فی الدین واقع ہوئے ہوں اور اپنی ذات میں خوددار بھی واقع ہوئے ہوں. تقوی سے آگے ایک صوفیہ کرام نے ایک درجہ لکھا، اس کو لکھا ورع.
ورع اللہ
اللہ. میرا پیر جو ہے نا یہ ورع کے درجے پر. اصل میں ورع، تقوی، زہد، قناعت، خودداری، یعنی یہ سب، یہ خودداری ہے کہ بس نہیں لینا نا، خود کو اس حال میں خوش پانا.
ہائے 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 اللہ اکبر.
سمجھ رہے ہیں؟
ماشاءاللہ.
خود کو اس حال میں خوش پانا، اس حال سے باہر آنے میں ڈرنا
اللہ اکبر،
کہ میرا یہ حال مجھ سے چھین نہ جائے.
امیر سنت کا یہ انداز اور ہمارا معاشرہ اس کو آپ کیسے
مثال نہیں کریں؟ یہ شخصیتی مثالی ہیں. آج بھی ان کے بدن پر ایک کرتا دیکھتا ہوں، اس کرتے کی میرے نظر میں ایک نشانی ہے. مجھے سالوں گزر گئے اس کرتے کو دیکھتے ہوئے.
اللہ اکبر.
میں کہہ سکتا ہوں سالوں گزر گئے.
اللہ اکبر.
وہ نشانی ہے جو ہر ایک کو شاید بتانا ہوگا، مگر وہ کرتا پہنتے میں سمجھ آتا یہ وہی کرتا ہے.
اللہ اکبر. اللہ
یعنی سالوں تک یہ کرتا چل رہا ہے.
اللہ اللہ.
جس کا سامان ایک بیگ
اللہ اکبر
اور ایک چٹائی ہے.
اللہ اکبر کبیر. اللہ
اس کو کیا مطلب، وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں نا، ان کے لیے چھوٹا سا بیگ کافی ہے.
اللہ
اس میں ایک یا دو جوڑے ہوں گے اور سونے کے لیے چٹائی ہوگی اور دو تین چیزیں گھری وغیرہ جو اٹھنے کے لیے ہوتی ہیں. یعنی جس کی زندگی ہوئی اسی طرح کی، کتنی چیزیں صدقہ کر دیتے ہیں، کتنی چیزیں خیرات کر دیتے ہیں، کتنی چیزیں بانٹ دیتے ہیں، اپنے پاس رکھتے نہیں ہیں. اور تما اور طلب کی تو میں کیا بات کروں. یعنی جس شخص کو، جس شخص نے خود پر زکوٰۃ اس لیے فرض نہ ہونے دی ہو، سلمان بھائی، کہ میرے نبی پاک پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو.
اللہ اکبر.
جو اختیار فرماتے ہیں لاکھوں قلوب لاکھوں اذہان کے الحمدللہ رب العالمین دماغ پر ایسے چھا جاتا ہے کہ خود بخود اس پر عمل کرنے کا جی چاہتا.
اللہ کریم نے اس ذات مبارک کو خاص و عام کے لیے ایک بہترین نمونہ بنایا ہے.
آپ یہ بتائیں جس طرح آپ امیر علیہ سنت کی طرف نگاہ فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو جس دل سے، دل نظروں سے، میں آپ کو دیکھتے رہتا ہوں مدنی چینل پہ. اللہ کرے، میں دعا مانگتا ہوں کہ آپ جیسی آنکھیں ہم کو بھی عطا ہو جائیں، ہم بھی آپ والی آنکھوں سے ان کو دیکھیں، اس کے بارے میں کچھ فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
اللہ. اللہ مجھے آپ کے حسن زن سے بہتر بنے، میں یہی عرض کرتا ہوں. اللہ میرے پیر کو سلامت رکھے، دراز عمر بے خیر عطا کرے.
مختلف جو ہے وہ جھلک جو ہے وہ چل رہی ہے ماشاءاللہ سلسلے کے اندر. ابتدا میں خوشی، فرحت، اور ابھی جو ہے جہاں ہم پہنچے ہیں تو اس پہ وہ آپ کا ایک یہ والا انداز بھی ہے. کیا ہے جی؟
مجھے رونا چاہیے. مجھے ایک ماضی کا واقعہ یاد آ گیا. جب میں مدنی ماحول میں نہیں تھا، میرے دوست کہیں جا رہے تھے تو مجھے بھی ساتھ جانا تھا. تو انہیں دوستوں میں سے رہنے گا، یار وہ فلائیں نا، اے وہ لوگ منع کرتے تم کو لانے کا، بھائی کہ میرا کیا مسئلہ ہے؟ کہ نہیں یار لڑکا صحیح نہیں ہے، گالیاں بہت دیتا ہے یار، آج فون کر کر کے لوگ تعریفیں کرتے ہیں،
اللہ
گھر بلاتے ہیں، دعاؤں کا کہتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے مجھے ساتھ لے جانے سے منع کیا تھا ایسی جگہ نہیں لے جاتے تھے، ایسا وقت بھی آیا کہ ملاقاتوں کے لیے وقت مانگنے کی کوششیں کرتے تھے، مجھ سے زیادہ رونے کا حقدار کون ہے؟
اللہ اللہ اللہ،
مجھ سے زیادہ کون ہے جو ان کا شکریہ ادا کرے گا؟
من تذکر جیرانی بیوی
بھر میں سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں، آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر۔
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے براہ راست مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ فرمایا۔
جائز انگوٹھی بھی تکبر یا زنانہ پن کا سنگار یعنی لیڈیز اسٹائل کی ٹپ ٹاپ یا اور کوئی غرض مضموم یعنی قابل مذمت مقصد نیت میں ہو تو ایک انگوٹھی کیا، اس نیت سے تو اچھے کپڑے پہننے بھی جائز نہیں۔ عیدین میں انگوٹھی پہننا مستحب ہے مگر مرد وہی جائز والی انگوٹھی پہنے۔
رقت و سوز میں ڈوبے دعائے افطار کے مناظر ملاحظہ کیجیے۔ بعد مغرب مقبول عام نگران شورا کا سلسلہ مثالی معاشرہ براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔
بہت خوش نصیب ہے جسے اللہ تبارک و تعالی گناہ سے بچ کر نیکی کے راستہ چلنے کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور اسے یہ اللہ تعالی توفیق اور ہمت دے دیتا ہے کہ وہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لیتا ہے کہ میں آج سے یہ برا عمل یا برا فعل نہیں کروں گا۔ وہ واقعی خوش نصیب ہے، اس کو اپنی اس خوش قسمتی پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کرتے ہیں مدنی مذاکرہ بعد تراویح براہ راست مدنی چینل پر۔
یہ جو فلٹر گھر میں لگتا ہے گھریلو، اس کا سسٹم آدمی سیکھ لے اور سسٹمیٹک اس کو استعمال کرے تو یہ بھی جراثیم کا خاتمہ کرتا اور پانی کو پینے کے لائق بناتا ہے، اس کے بھی فوائد ہیں، یہ قدر آسان ہے، بار بار گرم کرنے کی ضرورت اس میں نہیں پڑتی۔
عاشقان رمضان نے امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کی۔
فیضان سحری، فیضان سحری، فیضان سحری، فیضان سحری۔
معتکفین کے مابین نگران شورا نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں براہ راست مدنی چینل پر بعد نماز فجر سنت و بھرا بیان فرمایا۔
مجھے آپ بتائیے کہ 30 سال 25 سال آپ نے تعلیم حاصل کی، کیا آپ دیکھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے کہیں بھی رہیں، مہربانی کریں، صرف اس کی دوستی اختیار کریں جس کی صحبت میں رہ کر آپ کو لگے کہ میں جنت کا راستہ چل رہا ہوں۔
آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔
چلچلاتی دھوپ میں پسینہ بہاتے حالت روزہ میں شکر رب عز و جل کرنے والوں کا سلسلہ، محنت کشوں کا رمضان ملاحظہ کیا، اب آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل سلسلہ ہے محنت کشوں کا رمضان، اور آج ہم پہنچے ہیں مٹی کے جہاں پر برتن بنتے ہیں، مٹی کے مٹکے بنتے ہیں، مٹی کے پیالے بنتے ہیں، مٹی کے جگ بنتے ہیں اور دیگر مٹی کا سامان بنتا ہے۔ آپ کو دکھائیں گے یہاں پر چند ایسے عاشقان رسول سے ملاقاتیں کروائیں گے آپ کی، کہ جو اس گرمی کے اندر بھی آگ کے پاس رہ کر اس مٹی کا کام کرتے ہیں، کچھ ایسے عاشقان رسول بھی ہیں کہ جو آگ کے پاس نہیں ہوتے ہیں لیکن محنت والا کام کرتے ہیں، آپ کو دکھائیں گے محنت کشوں کا رمضان میں، ان عاشقان رسول کے تاثرات اور ان کے جذبات، اور یہ بھی دکھائیں گے کہ رمضان کا مبارک مہینے میں کام کرتے ہوئے روزہ رکھ کر کیا برکتیں حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا نام ہے آپ کا؟
میرا نام منور جان.
اچھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟
یہ بنا رہے ہیں مہندی کا مال.
اچھا
شادی بیاہ میں؟
شادی بیاہ کا مال بنا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ دن بھر میں یہاں پر کتنا کام کرتے ہیں؟
دن بھر میں الحمدللہ 800 کا
قریب. 800 کے قریب بنا لیتے ہیں. رمضان آپ کیسے گزارتے ہیں؟ اس طرح رمضان کی برکتیں سمیٹتے ہیں؟
ماشاء اللہ ہم 2 بجے تک کام کرتے رہتے ہیں، دھوپ کا کام ہوتا ہے نا یہ.
اچھا تو دھوپ میں کوئی فرق ہو جاتا ہے صحت پہ طبیعت پہ؟
ہاں روزہ لگتے ہیں نا پھر زیادہ.
جو رمضان کے اندر روزہ نہیں رکھتے ہیں، چھوڑ دیتے روزہ اور بولتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، تو آپ ان کے لیے کیا میسج دیں گے؟
ان کے لیے یہی میسج ہے میرا کہ ہے نا روزہ رکھے تو اچھی بات ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سنت بھی ہے اور ہم پہ فرض بھی ہے، اگر نہیں رکھیں گے تو اپنا ہی نقصان ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ.
کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ہے
الحمدللہ.
کیا نام ہے آپ کا؟
محمد یعقوب.
محمد یعقوب، آپ یہاں پر کیا کام کرتے ہیں؟
یہ ہمارے مٹی کے برتنوں کا کارخانہ ہے، یہاں مٹی کے برتن وغیرہ بناتے ہیں، پوری کراچی میں سپلائی ہوتی ہے ہماری.
اچھا
جی ہاں.
اچھا کتنی لیبر کام کرتی ہے آپ کے پاس؟
10-12 بندے ہمارے پاس ہیں، مگر اس وقت ابھی روزے کی وجہ سے کم ہے.
اچھا
جی ہاں.
روزے کی وجہ سے کم کیوں ہے رجا؟
روزے میں وہ آدھے دن کرتے ہیں، یا کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں.
آدھے دن کم کرتے ہیں، آپ کو اعتراض نہیں ہوتا؟
نہیں نہیں، روزہ ضروری ہے.
اچھا
ہاں روزہ ضروری ہے، کام جتنا بھی ہوا کوئی ٹینشن نہیں. ہاں ایسے نہیں.
اچھا رمضان کے مہینے میں آپ کیا ریلیف دیتے ہیں اپنے ملازمین کو؟
ان کو بولتے ہیں کہ بھائی جتنا سے جتنا آپ نے کام ہو کرو اور روزہ نہیں چھوڑو بس.
اچھا
ہاں روزہ ضروری ہے، پھر وہ اللہ کے کرم سے روزہ نہیں چھوڑتے ہیں، کام کرتے ہیں اپنے سے.
آپ کا ذہن کیسے بنا کہ مطلب یہ کہیں کہ روزہ نہیں چھوڑیں اور روزہ رکھیں اور کام بھی کام کریں، آدھا دن کام کریں؟
یہ کہ ہم مسلمان ہیں نا، تو یہ تو ہمارا فریضہ ہے، اور ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، ان کے لیے بھی ضروری ہے.
ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ جو روزے بےچارے نہیں رکھ پاتے ہیں اور نہیں رکھتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، یا مطلب بولتے ہیں بیمار ہو جائیں گے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟
بیمار اس میں بیمار تو آدمی نہیں ہوتا، اس میں تو اور صحت مند ہو جاتا ہے، اور اچھا ہو جاتا ہے، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اور نہ رکھیں گے تو یہ قرض ہے ہمارے پر چڑھے گا، اور ہم کہاں سے ادا کریں گے؟ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، اس کا تو حساب ہوگا. روزہ نہ چھوڑے تو اچھا ہے ان کے لیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام،
کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں
شکر الحمدللہ.
کیا نام ہے آپ کا؟
محمد ریاض.
محمد ریاض آپ کا نام ہے، کیا کام کرتے ہیں آپ یہاں پر؟
یہ دکان ہے برتنوں کی، ہم برتن لے کے آتے ہیں، ادھر بیچتے ہیں،
برتن وغیرہ بیچتے ہیں. رمضان کا مبارک مہینہ، آپ اس کی برکتیں کس طرح لوٹتے ہیں؟ صبح سے لے کے شام تک کیا کرتے ہیں آپ؟
صبح سے شام تک ہم لوگ یہ اپنا کام میں لگے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں.
جی جی.
مغرب سے تھوڑی دیر پہلے چھٹی کر کے ہم گھر جاتے ہیں.
اچھا.
اور بچوں کے ساتھ افطاری کرتے ہیں.
اچھا.
نماز پڑھتے ہیں.
ماشاء اللہ. رمضان کے مبارک مہینے میں آپ ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے، پیغام دینا چاہیں گے، جو رمضان کے اندر چڑ چڑے ہو جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں، ٹریفک میں لڑ پڑتے ہیں آپس کے اندر، روزے نہیں رکھتے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟
جو روزے رکھتے ہیں نا وہ قدرتی طور پہ جو ہے نا بالکل نارمل رہتے ہیں، وہ جھگڑا نہیں کرتے، بالکل سکون سے رہتے ہیں، اور روزہ نہیں رکھتے وہ پھر غصے میں رہتے ہیں اور لڑائی جھگڑے.
کئی روزے دار بھی ایسے دیکھے ہیں کہ وہ روزے میں جھگڑا کر بیٹھتے ہیں.
دراصل میں کئی روزے دار ہوتے ہیں جو برداشت نہیں کر سکتے، وہ لڑ جاتے ہیں.
ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
ہم تو ان کو یہی بولیں گے کہ وہ تھوڑا نارمل رہیں اور تسلی کے ساتھ بات کریں اور تھوڑا برداشت کریں، برداشت سے بات کریں. کئی لوگ برداشت نہیں کرتے، لڑ جاتے ہیں اور گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں. گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے، پیار سے بات کرنی چاہیے.
آخر میں ملاحظہ کیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے محکمہ کے علم و حکمت کے مدنی پھولوں سے سجا سلسلہ مدنی مذاکرہ. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں اس کے مناظر.
دور طالب علمی کے آغاز سے ہی مقصد ترتیب دینے کی ترغیب دی جاتی ہے. گول سیٹنگ میں دشواریاں اور پھر مقصد ترتیب پا بھی جائے تو اسے حاصل کرنے میں مشکلات. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ مقصد ترتیب دینے اور اس کی اہمیت پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. مقصد کن ترجیحات کی بنا پر ترتیب دیا جائے؟ بغیر مقصد کی زندگی بے مقصد، اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نیز یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ایک مقصد آپ نے بھی دیا، یہ کب ترتیب پایا؟
زندگی کا اصل مقصد
تو قرآن کریم نے یہ بتایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور سورۃ الملک میں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو، تمہارا اگزام ہو کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. تو زندگی کا اصل مقصد تو عبادت ہے، اللہ تعالی کی رضا کے کام کرنا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، تو اصل زندگی کا مقصد یہ. جیسے کہ دعوت اسلامی کا ایک مقصد ہم بیان کرتے ہیں، مدنی مقصد، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو یہ بھی اسی مقصد کا ہی حصہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بس کسی طرح رضا حاصل کر لی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس کو راضی کیا جائے. تو اصل مقصد جو ہے نا وہ رب کی رضا. تو ہر وہ کام جو اپنے بس میں ہو اور شریعت کے دائرے میں ہو اور اس میں اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہو تو بندے کو چاہیے کہ اس کو کر گزرے. اصل مقصد یہ ہونا چاہیے. اب کوئی پائلٹ بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی دوسرے ملکوں میں جا کر کوئی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اب اس میں بھی اگر کوئی ایسی صورت ہے اللہ کی رضا کی تو وہ بھی صحیح ہے، اور اگر اللہ کی رضا کی صورت نہیں ہے تو وہ غلط ہے. اب یہ بندہ خود اپنے اوپر غور کرے کہ اپنی ضرورت کا علم اس کو ہے کہ نہیں، اپنے جو اوپر فرائض علوم ہیں وہ اس نے حاصل کیے یا نہیں، یا صرف اس لیے ڈگریاں ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ دنیا میں میرا نام ہو جائے گا، خوب میں مال کماؤں گا، بینک بیلنس بڑھاؤں گا، پلاٹ الاٹ کراؤں گا، یہ کروں وہ کروں گا. سامان 100 برس کے ہیں، پل کی خبر نہیں، جمع کر 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 کے بندہ قبر میں اتر جاتا ہے، کچھ ہاتھ نہیں آتا. جو اپنے مقصد سے ہٹ کر اس نے جو کچھ حاصل کیا یہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں، اور اگر یہ غلط طریقے سے حاصل کیا ہے، ناجائز طریقے سے، پھر یہ وبال ہے اس کے لیے، ٹھیک ٹھاک وبال ہے، پھر تو عذاب کی صورت اس میں بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنا حقیقی مقصد جو ہے وہ سمجھنے کی سعادت بخشے.
امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ آپ ٹانگوں پر کتھئی چادر ڈالتے ہیں، تو یہ آپ کب سے کرتے ہیں؟
ایک مدنی منا تھا شاید، مجھے یاد پڑتا ہے، پھر اس کو عمر شاید پوچھی تھی، 10 برس کا تھا، اس نے یوں چادر لگا رکھی تھی. پھر اس کا میں نے تذکرہ بھی کیا تھا کہ یار یہ کمال کر دیا مدنی منع نے، اور یہ بچہ اس کو کیا پتا، یہ مجھے تو نہیں سکھا رہا کہ یوں اس کی تعلیم دو. بعض اوقات بڑا کام کی باتیں کر جاتے ہیں جن کو لوگ اہمیت نہیں دیتے. ایک میں جانتا نہیں ہے کوئی، بس لڑکا ہی تھا وہ بھی، اس نے مجھے چٹھی لکھی کہ آپ مدنی مذاکرے کے پہلے درود شریف کی فضیلت کیوں نہیں بیان کرتے، کیا حکمت ہے. اس نے مجھے سکھا دیا، اور میں نے تب سے الحمدللہ وہ درود شریف کی فضیلت بیان کرنی شروع کر دی. اب میں بولوں یار یہ بچہ ہے، میں اتنا بڑا لاکھوں میرے مرید، اس کی مانوں نہیں؟ اچھی بات تھی، سمجھ میں آ گئی، میں نے مان لی.
آئیے دیکھتے ہیں سنتوں بھرے بیان کے مناظر.
مرشید کے دیوانوں، مرشید کے دیوانوں، اے مرشید کے دیوانوں، تمہیں مبارک ہو، اچھا پیس لیا گئی ہے.
آج جمع ہے دنیا بھر میں امیل سنت سے وابستہ ہونے والے، آج جمع ہے دنیا بھر میں امیل سنت سے محبت کرنے والے، امیل سنت کے طالب، امیل سنت کے مریدین. میں یہ کیا بیان کروں کہ میرا پیر کون ہے، میرا پیر کیا ہے؟ ہم تو مرید بن گئے، اچھا سمجھے تھے، کامل سمجھے تھے، تبھی تو مرید بنے تھے. یہ وہ کامل پیر ہے جو اپنے مریدوں کو نہیں بھولے. اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، میرا کوئی مرید اور میرا کوئی طالب بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے رخصت نہ ہو. اگر میری طرف سے دعوت اسلامی کی نیک نامی نہیں ہوتی تو میں آج آہد کروں کہ میری طرف سے دعوت اسلامی کی کبھی بدنامی بھی نہیں ہوگی. عادیت کرو، عمل کرتا ہے بندہ ایسا کہ جس سے اس کو فیضان ملتا ہے، اس کو برکتیں ملتی ہیں،
اس کو نعمتیں ملتی ہیں، اس کو راحتیں ملتی ہیں، اس کو سکون ملتا ہے۔ کوئی امیر سنت کا مرید، کوئی طالب کو محبت کرنے والا جب چوک پر کھڑا ہو کر درس فیضان سنت دے، میں امید کرتا ہوں کہ اسے امیر سنت کا فیضان ضرور مل کر رہے گا۔ جو مرید اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے نا، وہ چوٹ کھاتا ہے، ٹھوکر مار کھاتا ہے۔ آج بھی ہمارے اکلے پیر کے قدموں پہ قربان ہے، اور انشاءاللہ کل بھی ہمارے اکلے پیر کے قدموں پہ قربان ہوں گے۔ جہاں بھی ہمارے پیر کے بارے میں کمزور بات ہوگی، وہاں نہ ہم نظر آئیں گے نہ ہمارا سایہ نظر آئے گا۔ جب تک جیے گے انشاءاللہ اس عزم پر قائم رہیں گے۔ اس گھرانے کا، عطار کے گھرانے کا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا،
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔